اعظم 7 فوجی مشہوں کا آخری مرحلہ خلیج فارس میزائل کا تجربہ اور جنگی طیاروں کی بمباری. بحرین کے انقلابی تحریک عوام کی وحشیانہ سرکوبی اور انسانی حقوق کی پامالی پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی تشویش. شام کے مختلف شہروں میں مغرب کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں کے خلاف کامیاب فوجی آپریشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس سے خبریں @sahar.tv.ir. اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ ملاحظہ فرمائیں. پیامبر اعظم 7 میزائلی فوجی مشقوں کے آخری مرحلے میں بدھ کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے خلیج فارس میزائل کے ذریعے سمندر میں فرضی دشمن کے طے شدہ ہدف کو نشانہ بنایا اور جنگی طیاروں کو فرضی دشمن کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تہس نہس کر دیا.
ہمارے نمائندے کے مطابق مشقوں کے آخری مرحلے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے لڑاکا طیاروں نے فرضی دشمن کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور انہیں تباہ کر دیا. بعد ازاں جاسوس طیاروں نے علاقے پر پروازیں بھری جن کے ذریعے علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس سے پہلے پاسداران انقلاب نے خلیج فارس نامی میزائل کے ذریعے سمندر میں فرضی دشمن کے ٹھکانوں اور اہداف کو نشانہ بنایا تھا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے ایران کے اطراف میں قائم امریکہ کے 35 فوجی ٹھکانوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں دشمن کے تمام ٹھکانے ہمارے میزائلوں کی زد پر ہیں. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل بھی ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہے اور ہم نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں جن کے تحت ایران پر حملے کی صورت میں پہلے ہی لمحے میں دشمن کے تمام ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر نے پیامبر اعظم 7 فوجی مشقوں کے دوران بیلسٹک میزائلوں کے کامیاب تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ میزائل ایران کے مختلف علاقوں سے ایک منظم منصوبے کے تحت فائر کیے گئے اور ان میزائلوں نے بیرونی طاقتوں کے ہوائی اڈوں کی طرح بنائے گئے فرضی ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا. پیامبر اعظم میزائلی فوجی مشقیں پیر کو شروع ہوئیں اور اس کے اہم مرحلے میں منگل کے روز درجنوں اقسام کے کم اور لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا تجربہ کیا گیا جس میں شہاب 1، شہاب 2، شہاب 3، فاتح، تھنڈر، زلزال، خلیج فارس اور قیام نامی میزائل شامل تھے. مغرب کی جانب سے ایران پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے کیے جانے والے اقدامات کے درمیان ہونے والی ان فوجی مشقوں نے اسرائیلی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اسرائیلی اخبار یدیوت اہارونوت نے لکھا ہے کہ یورپ کی جانب سے پابندیوں کے آغاز کے صرف ایک دن کے بعد ایران نے پیامبر اعظم نامی میزائلی مشقیں شروع کر دی ہیں. اسرائیلیوں کے خوف اور وحشت میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب عالمی ذرائع ابلاغ نے ایران کے ان میزائلوں کے تجربات کی خبریں جاری کی جو اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق شہاب 3 قسم کے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلی تجربے کا واضح پیغام یہ ہے کہ ایران اسرائیل کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. دوسری طرف مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی پیامبر اعظم فوجی مشقوں کو ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام دشمنوں کے لیے ایک انتباہ اور تیل و بینکاری کے شعبے میں عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کے ناکام ہونے کا ثبوت قرار دیا ہے.
ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ تہران میں ہونے والے غیر جانبدار تحریک کے سربراہی اجلاس کے 90% دعوت نامے رکن ملکوں کو پہنچا دیے گئے ہیں. یہ بات انہوں نے آج تہران میں صحافیوں اور نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے امید ظاہر کی کہ موجودہ حالات کے تناظر میں تہران اجلاس کامیاب ثابت ہوگا. مصر کے نو منتخب صدر محمد مرسی کو تہران اجلاس میں شرکت کی دعوت دیے جانے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ غیر جانبدار تحریک کے موجودہ صدر ہیں اور تنظیم کے ہر بین الاقوامی اجلاس میں اس کے ٹریکر کی نشست ہوتی اور جس میں سابق موجودہ اور آئندہ صدر شریک ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مصر کے موجودہ صدر اس اجلاس میں غیر جانبدار تحریک کی سربراہی ایران کے حوالے کریں گے. دوسری جانب لبنان کے اخبار سفیر نے محمد مرسی کے مجوزہ دورے ایران کی خبر دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ غیر جانبدار تحریک کے اجلاس میں شرکت کے لیے تہران جائیں گے اور تنظیم کی سربراہی ایران کے صدر محمود احمد نژاد کے سپرد کریں گے. غیر جانبدار تحریک کا 16 سربراہی اجلاس رواں سال اگست کے وسط میں تہران میں ہوگا. غیر جانبدار تحریک میں اس وقت 120 ممالک شامل ہیں. بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے مظاہروں میں ایسی حالت میں شدت اور وسعت آئی ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے پرامن مظاہرین پر سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔
المینار ٹیلی ویژن کے مطابق بحرین کے مختلف شہروں میں عوام کے انقلابی مظاہروں میں روز افزوں وسعت آتی جا رہی ہے۔ اگرچہ چند دنوں کے دوران بحرینی سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں نے مظاہرین پر حملوں میں وسیع پیمانے پر زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ اور براہ راست فائرنگ کر کے درجنوں افراد کو زخمی کر دیا ہے، لیکن عوام کے مظاہرے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بدھ کو دارالحکومت مناما اور سترہ سمیت مختلف شہروں میں عوام نے مظاہرے کیے اور آل خلیفہ حکومت کے خاتمے اور ملک سے سعودی فوجیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی مختلف عالمی تنظیموں نے بحرین میں مظاہرین کے ساتھ وحشیانہ تشدد پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بحرینی حکومت سے ملک میں انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ بعض یورپی ملکوں جیسے جرمنی اور فرانس نے بحرین کے بارے میں انسانی حقوق کونسل کی تیار کردہ دستاویز پر دستخط کرتے ہوئے آل خلیفہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ بحرینی حکومت سے یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے نام اپنے مراسلے میں بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہوئے آل خلیفہ حکومت کے خلاف سخت اقدام کی سفارش کی ہے۔ بحرین کے عوام نے فروری 2011 میں اپنی انقلابی تحریک شروع کی اور اب تک انہوں نے پرامن مظاہرے کر کے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، لیکن آل خلیفہ حکومت نے تشدد سے کام لیتے ہوئے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ بحرین میں مظاہروں کے دوران زخمی ہونے والوں کا علاج اور مرہم پٹی کرنے والے ڈاکٹروں اور دیگر میڈیکل اسٹاف کے لوگوں کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں کو مظاہروں میں شرکت کے الزام میں نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مدت میں بہت سی خواتین، بچوں اور یونیورسٹی طلباء پر بھی پرامن مظاہروں میں شرکت کے جرم میں گرفتار کر کے وحشیانہ ایذائیں دی گئی ہیں، اور گرفتار ہونے والے بہت سے لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے، لیکن اب تک کسی بھی عالمی ادارے نے اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عالمی اداروں میں مغرب بالخصوص امریکہ کا نفوذ آل خلیفہ حکومت کے وحشیانہ جرائم پر ان اداروں کی خاموشی میں غیر مؤثر نہیں ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بحرین کی ظالم آل خلیفہ حکومت عوام کی سرکوبی میں وہ اسلحے استعمال کر رہی ہے جو اس کو انسانی حقوق کی علم برداری کے دعوے دار امریکہ اور برطانیہ نے فراہم کیے ہیں۔ بحرین سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ اس ملک میں حکومتی کارندوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں انتہائی سن رسیدہ افراد اور 10 اور 20 دن کے نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں۔
سعودی عرب میں آل سعود کے خلاف حالیہ مظاہروں کے دوران گرفتار ہو کے جیلوں میں انواع اقسام کی ایذا رسانیوں کا نشانہ بننے والوں میں 35 بچے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے العادلہ نامی انسانی حقوق کے مرکز نے بدھ کے روز ایک رپورٹ جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں قیدیوں کو انواع اقسام کی ایذائیں دی جاتی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد گزشتہ تقریباً 14 مہینے میں سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے 600 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں 35 بچے بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے 11 بچوں سمیت تقریباً 150 افراد اب بھی سعودی جیلوں میں بند ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران انسانی حقوق کی تنظیموں نے انسانی حقوق کے پامالی کے بارے میں متعدد رپورٹیں جاری کی ہیں، اور ہیومن رائٹس انفارمیشن کے عربی شعبے نے مخالفین کی وحشیانہ سرکوبی اور انسانی حقوق کی وسیع پامالی کے سبب آل سعود کی حکومت کو امیریت کا قلعہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ خطے کے عرب ملکوں میں اسلامی بیداری کی لہر آنے کے ساتھ ہی سعودی عرب میں خاص طور پر اس ملک کے مشرقی علاقوں کی عوام نے بھی اپنے بنیادی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے لیے مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ شام میں سرکاری افواج نے مختلف علاقوں میں مغرب کے حمایت یافتہ مسلح دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے ہیں۔
شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ملک کی سیکورٹی فورس نے ہوم شہر کے نواحی علاقے القصیر میں بیرونی طاقتوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر حملہ کر کے بم بنانے کے آلات اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، جبکہ 25 کے قریب ایکٹیویٹ بموں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ شامی فوج نے ہومس کے ایک اور علاقے وزاریہ پر بھی دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا ہے اور دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ شمالی شام کے شہر حلب کے علاقے مریدین میں کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران شامی فوج نے 5 مسلح دہشت گردوں کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ شہر میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ شامی فوج کے انجینئرنگ کور نے حلب شہر میں کار بم دھماکوں کی کوشش بھی ناکام بنا دی ہے اور دو کار بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ حلب ہی میں دیر حافر نامی علاقے میں ہونے والی لڑائی کے دوران متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ان کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مشرقی شام کے علاقے دیر الزور میں بھی شامی سیکورٹی دستوں نے عام شہریوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے گروپ کے کئی ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ شامی فوج کے انٹیلیجنس یونٹ نے عوام کے تعاون سے حاصل ہونے والی معلومات کے ذریعے دیر الزور کے علاقے میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپا مارا، جہاں سے بھاری مقدار اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہوا ہے۔ برامد ہونے والے اسلحے میں بڑی تعداد میں بم، آٹومیٹک بندوقیں اور راکٹ شامل ہیں۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گروپ نے شمال مغربی شہر ادلب کے علاقے مصریہ سے خواتین اور بچوں سمیت متعدد عام شہریوں کو اغوا کر لیا ہے۔ دہشت گردوں کے ایک اور گروپ نے ادلب ہی کے علاقے سلقین میں حملہ کر کے متعدد مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ قطر، سعودی عرب اور ترکی سمیت بعض علاقائی حکومتوں اور مغربی ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپ مارچ 2011 سے شام میں بدامنی پھیلاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد گروہ منظم طریقے سے عام شہریوں کا قتل عام اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنا کر اس کا الزام شامی حکومت پر لگاتے ہیں اور فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مرکزی عراق کے شہر زبیدیہ میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد جان بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کار بم دھماکہ زبیدیہ کے ایک مصروف ترین بازار میں اس وقت ہوا جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد خریداری میں مصروف تھی۔ اسپتال اور سیکورٹی ذرائع نے 8 افراد کے جان بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ 22 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ یہ کار بم دھماکہ کربلا معلہ اور دیوانیہ شہر میں ہونے والے بم دھماکوں کے صرف ایک دن کے بعد ہوا، جس میں مجموعی طور پر 40 عراقی شہری شہید اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرونی طاقتوں کے حمایت یافتہ مسلح دہشت گرد وزیر اعظم نوری مالکی کی حکومت کو ناکام ظاہر کرنے اور ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ حملے کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد اس میں شدت آ گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں اتحاد اسلامی کے زیر عنوان کانفرنس میں اسلامی تعلیمات کی پابندی اور مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ سری نگر سے سپتے محمد حسن کی رپورٹ، ملاحظہ فرمائیں۔
وادی میں سرگرم دینی تنظیم پیروانی ولایت نے اتحاد اسلامی کے موضوع پر ایک پروقار سیمینار کا اہتمام کیا تھا۔
اس منفرد کانفرنس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور کانفرنس کے اختتام تک یہ لوگ اللہ اکبر اور اتحاد اسلامی کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ کانفرنس کے دوران وسطی کشمیر کے میروائز مولانا سید عبداللطیف بخاری نے ہر سطح پر اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے اور فکری ہم آہنگی لازمی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں زوال پذیر ہو رہا ہے، اس کی وجہ اسلام کے آفاقی اصولوں سے دوری ہے۔ مولانا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کے تابع رکھیں۔ کاروانی اسلامی کے سرپرست مولانا غلام رسول حامی نے اپنے خطاب میں امت مسلمہ کی پریشانیوں اور موجودہ ناگفتہ حالات کو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اتحاد امت کا نعرہ دے کر عالم کفر کی نیند حرام کر دی۔ اس کانفرنس میں تمام مکتب فکر کے علماء شریک ہوئے، جنہوں نے یک زبان ہو کر امت محمدی پر زور دیا کہ وہ اتحاد کی رسی کو تھام کے رکھیں۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپت محمد حسن، سہر عالمی نیٹ ورک، سری۔
ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے اراکین اسمبلی کے لیے فی کس 20 لاکھ روپے کی رقم گاڑی خریدنے کے لیے مخصوص کرنے پر ریاستی حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
یو پی بجٹ اجلاس کے آخری دن سماجوادی پارٹی کے ذریعے ایم ایل اے حضرات کو 20 لاکھ روپے گاڑیوں کی خریداری پر مخصوص کیے جانے پر مخالف سیاسی جماعتوں نے سماجوادی پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
یو پی اسمبلی بجٹ اجلاس میں جہاں ایم ایل اے فنڈ کی رقم 1.25 کروڑ سے بڑھا کر 1.5 کروڑ کر دی گئی، وہیں حکومت کے ذریعے ایم ایل اے حضرات کو 20 لاکھ روپے گاڑیوں کی خریداری کے لیے مخصوص کیے جانے پر مخالف سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے عوام کی محنت کی کمائی، عوام کی فلاح و بہبودگی میں ہی صرف کیے جانے پر زور دیا۔ جبکہ برسر اقتدار سیاسی جماعت سماجوادی پارٹی نے اسے ایم ایل ایز کی ضرورت بتاتے ہوئے خریدی جانے والی گاڑیوں کو حکومت کی ہی ملکیت میں شمار کیے جانے کی بات کہی ہے۔
کھیتر وکاس ندھی سے کیول ودھان سبھا کھیتروں میں وکاس کاریہ کرایا جانا ہی اچت ہوگا، اور یدی کھیتر ندھی سے کوئی ودھائک گاڑی خریدتا ہے تو جنتا میں سندیش سکاراتمک نہیں جائے گا۔
کھیتر وکاس ندھی سے گاڑی خریدنے کا کوئی اوچتیہ نہیں ہے، میں نے کہا ودھائک ندھی سے لیے جانے کے پکش میں ہم لوگ نہیں، اور دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔
ودھائک ندھی کی رقم بڑھائی ہے 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی ہے، ایسے بھی کچھ ہیں جن کے پاس آج بھی گاڑی نہیں ہے، تو یہ پراویدھان صرف ان ودھائکوں کے لیے کیا گیا ہے جو گاڑی خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ اپنے چھیتر کا راجنیتک کاریہ اور وکاس کاریہ نہیں دیکھ سکتے، ایسے ودھائکوں کے لیے کیول پراویدھان ہے، لازمی نہیں ہے، جو لینا چاہیں گے وہ لیں گے، اور شاید اس کی مول بھاونا کو نہیں سمجھا گیا ہے، یہ مفت نہیں ہے، ڈیپریشیٹڈ ویلیو پر اگر لینا چاہیں گے تو لیں گے، انیتھا یہ گاڑی واپس کرنا ہوگا۔
قابل ذکر ہے کہ ایم ایل اے ترقیاتی فنڈ سے اگر گاڑیاں خریدی جائیں تو تقریباً 100 کروڑ روپے صرف گاڑیوں کی خریداری میں ہی صرف ہو جائیں گے۔ بہرحال کافی غور و خوص اور مخالف سیاسی جماعتوں کی مخالفت کے بعد حکومت نے گاڑیوں کی خرید کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹورک، لکھنؤ۔
معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو نے پاکستان کی جانب سے افغانستان کے لیے فوجی سپلائی کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل اینڈروس فوگ رسمسن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے راستے افغانستان کے لیے نیٹو کی سپلائی کی بحالی نیٹو اور پاکستان کے درمیان تعاون میں اضافے کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے منگل کی شام کو اعلان کیا تھا کہ اس نے افغانستان کے لیے نیٹو کی سپلائی بحال کر دی ہے۔ نیٹو سپلائی کا بحالی کا اعلان امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور پاکستانی وزیر خارجہ حنا ربانی گھر کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی بات چیت کے بعد کیا گیا ہے، جس میں کلنٹن نے نیٹو کے حملے میں پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کے واقعے پر امریکی حکومت کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے نومبر 2011 میں سرحدی چیک پوسٹ پر نیٹو کے حملے کے بعد افغانستان کے لیے فوجی سپلائی کا راستہ بند کر دیا تھا۔ نیٹو کے حملے میں 24 پاکستانی فوجی مارے گئے تھے۔ نیٹو اور افغان فوج نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ آپریشن کے دوران درجنوں طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کے وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران نیٹو اور افغان فوج کی مشترکہ کاروائیوں میں کم از کم 61 طالبان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کاروائیاں صوبہ بغلان، پکتیکا، قندہار اور فاریاب میں کی گئیں، اور اس کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا۔ افغان وزارت داخلہ کے بیان میں نیٹو فوج اور افغان سیکیورٹی فورس کی جانی نقصان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اور آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیامبر اعظم 7 فوجی مشقوں کا آخری مرحلہ، خلیج فارس میں زائل کا تجربہ اور جنگی طیاروں کی بمباری۔ بحرین کے انقلابی تحریک عوام کی وحشیانہ سرکوبی اور انسانی حقوق کی پامالی، انسانی حقوق کی تنظیموں کی تشویش۔ شام کے مختلف شہروں میں مغرب کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں کے خلاف کامیاب فوجی آپریشن۔ خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہدن مری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔